تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. رواه مسلم. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. یہ خاص انداز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قسم کھانے کا، اور جس بات پر زور دینا ہوتا اور تاکید کے ساتھ اہتمام کے ساتھ بیان کرنا ہوتا تو قسم کھاتے، اور قسم بھی ان الفاظ کے ساتھ کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. لو لم تذنبوا کہ اگر تم گناہ نہ کرو بالکل تو لذهب اللہ تعالی بكم تو اللہ تعالی تمہارا وجود ختم کر دے اور ایسے لوگوں کو پیدا کرے جو گناہ کریں پھر استغفار کریں پھر اللہ تعالی ان کی مغفرت. یہ ارشاد فرمایا کہ اگر انسان گناہ کرنا بالکل چھوڑ دیں، اور چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ ان میں صلاحیت ہی گناہ کرنے کی باقی نہ رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوسری مخلوق پیدا کرتا ہے کہ جو جس سے غلطی ہو اور غلطی کے بعد پھر وہ استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے. اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ اگر مقصود یہ ہوتا انسان کے تخلیق سے کہ ایسی مخلوق پیدا ہو کہ جس کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہو تو پھر انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، فرشتے ہی کافی تھے، فرشتے پہلے سے موجود تھے اور وہ ایسی ہی مخلوق ہے کہ وہ طاعت عبادت میں ہی لگی رہتی ہے ہر وقت، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس ہی کرتی رہتی ہے، اس میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں، اگر کرنا چاہے گناہ تو بھی نہیں کر سکتی، ایسی مخلوق ہے. تو اگر ایسی مخلوق پیدا کرنا منظور ہوتا کہ جس میں صلاحیت گناہ کی ہو ہی نہیں تو پھر انسان کو پیدا کرنے کی حاجت نہیں تھی، فرشتے ہی اس کے لیے کافی تھے. لیکن انسان کو تو پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جس میں گناہ اور نیکی دونوں کی صلاحیتیں اللہ جل جلالہ نے ودیعت فرمائی، اور پیش نظر یہ ہے کہ یہ مخلوق باوجود گناہ کی صلاحیت ہونے کے گناہوں سے پرہیز کرے، گناہوں سے اجتناب کرے، اور اگر کبھی بتقاضا ہے بشریت کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً استغفار کرے، ورنہ یہ فرشتے ہی کافی تھے. چنانچہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جا رہا تھا تو فرشتوں نے یہی کہا تھا کہ اللہ یہ آپ کون سی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں، یہ تو خون ریزی کرے گی زمین میں، فساد بینک بچائے گی، اور ہم آپ کی تصویر و تقدیش میں دن رات لگے رہتے ہیں. تو بھائی تعالیٰ نے فرمایا انی عالم مالا تعلم، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی اس مخلوق کو تو پیدا ہی اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر گناہ کی بھی صلاحیت ہوگی، نیکی کی بھی صلاحیت ہوگی، اور گناہ کی صلاحیت ہوتے ہوئے جب یہ گناہوں سے اجتناب کرے گی یہ مخلوق، پھر یہ تم سے بھی آگے بڑھ جائے گی. کیونکہ تمہارے اندر جب گناہ کی صلاحیت نہیں تو اگر تم گناہ سے بچ رہے ہو تو تمہارا کوئی کمال نہیں. ایک آدمی نابینا ہے، دکھائی نہیں دیتا اس کو کچھ، وہ اگر کسی نامحرم کو نہ دیکھے، فلم نہ دیکھے، فوش تصویریں نہ دیکھے، تو کیا کمال اس کا؟ اس واسطے کہ اس میں صلاحیت ہی نہیں، وہ اگر دیکھنا بھی چاہے تو نہیں دیکھ سکتا. لیکن ایک شخص ہے جس کی بینائی کامل ہے اور دل میں اس کے خواہشات اور امنگیں اور شوق یہ دل میں امڑ رہا ہے، لیکن اس سارے شوق اور امنگ کے باوجود وہ جب تصور کرتا ہے کہ میں بندہ ہوں اللہ کا، اور اللہ کا بندہ ہونے کا تصور کر کے وہ اپنی آنکھ کو غلط جگہ پر پڑنے سے بچاتا ہے، تو یہ ہے وہ مقام جس کے اوپر اللہ جل جلالہ کی طرف سے جنت کے واسطے. ملائکہ کے لیے جنت نہیں، تم سمجھ لو، یعنی جنت میں چاہے وہ رہے لیکن جنت کی لذتیں ان کے لیے نہیں، جنت کی راحتیں ان کے لیے نہیں، اس لیے کہ ان کے اندر راحت اور اس لذتوں کا ادراک ہی نہیں. یہ جنت کی لذتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں اس مخلوق کو جس کے اندر گناہ کی بھی صلاحیت ہے اور نیکی کی بھی صلاحیت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی یہ ان کی حکمت بالغہ، ان کی مشیت، کون اس میں دخل اندازی کرے. تو یہ تو در حقیقت سارا جہان پیدا فرمایا اس لیے کہ تاکہ اس کے اندر گناہ کی صلاحیت بھی ہو اور پھر رکے انسان، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے، بھول چوک سے، تقاضا بشریت سے غلطی ہو جائے، فوراً استغفار کرے. تو استغفار کے نتیجے میں وہ مورد بنتا ہے اللہ جل جلالہ کی غفاری کا، اس کی ستاری کا، اس کے عفو اور غفور ہونے کا. اگر گناہ ہی نہ ہوتا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی غفاری کہاں ظاہر ہوتی؟ تو اس واسطے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ جتنی بھی یہ جو کارخانہ ہے نا، یہ سب تکوینی اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اعتبار سے کوئی چیز جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں. مولانا فرماتے ہیں، مولانا فرماتے ہیں کہ درکار خان ہے عشق از کفر ناگیر نا گزیرت، درکار خان ہے عشق از کفر نا گزیرت، آتش کے راہ بسوزت گربول حق نباد، کہ اس کارخانے میں کفر کی بھی ضرورت ہے. مشیت اللہ جل جلالہ کی کہ اگر بولہب نہ ہوتا تو جہنم کی آگ کس کو جلاتی؟ تو گناہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کا ایک حصہ ہے. تو یہ اس لیے پیدا کیا گیا، اس کی خواہش اس لیے پیدا کی گئی تاکہ بندہ اس خواہش کو کچلے، اس کو جلائے. جتنا کچلے گا، جتنا جلائے گا، اتنا ہی اس کا تقویٰ کامل ہوگا اور تقوا کا نور اس کو حاصل ہوگا. تو مولانا فرماتے ہیں، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کو تمثیلات کا امام بنایا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان کے گناہ ہے نا، یہ کہتے ہیں اس لحاظ سے بڑے کام کی چیز، گناہ بھی کام کی چیز، گناہ کے کام کی چیز ایسی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایندھن عطا کیا ہے. ایندھن یہ اس لیے عطا کیا ہے کہ اس کو جلاؤ، اور جلاؤ گے تو اس سے تقویٰ کا حمام روشن ہوگا. فرماتے ہیں کہ چاہوتے دنیا مثالے گلخن، شہوت دنیا مثال گلخنت کے عزو حمام تقوی روشنت، کہ یہ دنیا کی خواہشات اور گناہوں کے تقاضے یہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تمہارے ایندھن بنانے کے لیے، ان کی مثال ایندھن کی دی ہے، اس ایندھن کو جلاؤ گے تو اس سے تقوی کا حمام روشن ہوگا۔ تو جب بھرپور خواہش ہو رہی ہو گناہ کی، تقاضا پیدا ہو رہا ہو، دل مچل رہا ہو، بےتاب ہو رہا ہو، اور اس وقت میں تم اس خواہش کو اللہ کے لیے کچھ لو، اللہ کے لیے جلاؤ، تو اس تمہارے عمل سے تقوی کا حمام روشن ہوتا ہے اور اس سے تقوی کا نور تمہیں حاصل ہوتا ہے۔ اگر یہ تقاضا نہ ہوتا تو یہ ایندھن کہاں سے ملتا اس حمام کو روشن کرنے کا، اگر یہ تقاضا بھی پیدا نہ ہوتا۔ تو یہ ایندھن اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، اس کو خوب استعمال کرو، جلا جلا کر استعمال کرو، تو اس سے تمہیں نور حاصل ہوگا۔ اسی واسطے فرمایا حدیث میں کہ ایک شخص کے دل میں تقاضا پیدا ہوا، اعوذ باللہ، تقاضا پیدا ہوا کہ اس نگاہ کو غلط جگہ استعمال کرو، نامحرم کے اوپر نگاہ ڈالنے کا دل میں تقاضا داعیہ پیدا ہوا، شوق ہوا۔ اب کسی اللہ کے بندے نے اس شوق اور تقاضے کے باوجود اس نگاہ کو روک لیا کہ نہیں، میرے اللہ نے، میرے مالک نے اس سے منع فرمایا، روک لیا، تو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کی یاد کر کے اس کو روک لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی ایسی حلاوت عطا فرمائیں گے کہ اگر وہ نظر ڈال لیتا تو اس کی لذت نہ آتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایمان میں حلاوت عطا فرمائی۔ تو وہ نور کہاں سے حاصل ہوا؟ اس تقاضے سے، اس دائیے سے۔ اگر تقاضا دائیا نہ ہوتا تو یہ نور نہ حاصل ہوتا۔ تو حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت کا کارخانہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی وصیت کا کارخانہ ہے، یہ گناہ کی دو مصلحتیں۔ خیال پیدا ہو رہا ہے، جب اللہ نے آپ کو گناہ کرانا نہیں ہے تو پیدا کیوں کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو مصلحتیں، حکمتیں ہیں گناہ کے۔ پہلی مصلحت یہ ہے کہ بندہ اس سے بچے اور اس سے اجتناب کرے، پوری کوشش کر کے، اہتمام کر کے اس سے احتراز کرے۔ احتراز کرے گا تو تقوی کا مقام حاصل ہوگا، تقوی کا نور حاصل ہوگا، اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل ہوگا۔ جتنا انسان گناہوں سے اجتناب کرتا جائے گا اسی حساب سے اس کو ترقی ہوتی جائے گی درجات میں۔ من یتق اللہ یجعل له مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نئے نئے راستے پیدا فرمائیں گے۔ اور اگر بالفرض باوجود کوشش کے، اہتمام کے، تمام اپنی توانائیاں بروئے کار لانے کے بعد پھر بھی وہ تقاضا بشریت کسی جگہ پھسل گیا، تو پھسل جانے کے نتیجے میں جب اس کے اوپر استغفار کرے گا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو، ندامت، شکستگی کے ساتھ اللہ جل جلالہ کے حضور حاضر ہوگا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، استغفار کرے گا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کہے گا، اور دل میں اس کے ندامت کی آگ جلے گی، تو اس ندامت کی آگ کے نتیجے میں اور استغفار اور توبہ کے نتیجے میں اس کے مدارج اور بلند ہو گئے، اللہ جل جلالہ کی غفاری کا مظہر بنے گا اور اللہ جل جلالہ کی ستاری کا مظہر بنے گا اگر اس کے اندر اس نے صحیح معنی میں استغفار اور توبہ کر لیا۔ اس کے بعد تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ باتیں جو ہیں بڑی نازک باتیں ہیں، غلط کوئی سمجھ لے تو اللہ بچائے، اس کی غلط سمجھنے سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ۔ گناہ پر کبھی جرات نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کبھی بے بتقاضا بشریت سرزد ہو جائے تو مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ نے راستے یہ توبہ اور استغفار کے اسی کام کے لیے رکھے ہیں۔ تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب انسان سے گناہ کا کبھی صدور ہو جائے اور گناہ کا صدور ہونے کے بعد دل میں ندامت کی آگ بھڑک اٹھے اور اس ندامت کی آگ کے نتیجے میں آدمی رجوع الی اللہ کرے، تائب ہو، استغفار کرے، روئے، گڑ گڑائے، تو بعض اوقات اس رونے اور گڑگڑانے کے نتیجے میں اس کو جو مقام حاصل ہوتا ہے وہ اتنا ایسا مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ گناہ سرزد نہ ہوتا تو اس مقام تک نہ پہنچ سکتا. ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا ثانی قرۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو تہجد میں اٹھا کرتے تھے, تو ایک دن ایسا ہوا کہ آنکھ لگ گئی, آنکھ نہیں کھلی اور یہاں تک کہ تہجد کا وقت نکل گیا. اب ساری عمر میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ تہجد کا وقت نکل گیا, تو اس کے نتیجے میں اس قدر ندامت ہوئی, اس قدر تکلیف اور رنج ہوا کہ سارا دن روتے روتے گزرے. یا اللہ مجھ سے کیا ہوتا, سارا دن روتے روتے گزرے. جب اگلے دن سوئے تو جب تہجد کا بتایا, دیکھا ایک بزرگوار جگا رہے ہیں کہ اٹھ جاؤ. خیر اٹھ گئے, پوچھا بھائی تم کون ہو؟ کہا کہ جی میں وہی ہوں بدنام مخلوق ابلیس. تو میں تمہیں اٹھانے سے کیا کام, تمہارا کام تو انسان کو غفلت میں مبتلا کرنا ہے, تم مجھے اٹھانے کیسے آ گئے؟ کہنے کہ اس سے کچھ بحث نہ کرو, اٹھ جاؤ جاؤ قبض پڑھو اپنا کام میں لگو. کہنے میں بتاؤ مجھے وجہ کیا ہے. تو جب اصرار کیا تو کہنے لگا کہ جی کل جو آپ سے تہجد قضا ہوئی تھی تو میں نے آپ کو نیند آپ کے اوپر مسلط کر دی تھی کہ سو جائے اور قضا ہو جائے, لیکن سارا دن آپ نے روتے روتے گزارا, اس رونے کے نتیجے میں آپ کے اتنے درجات بلند ہوئے کہ اگر تہجد میں اٹھ جاتے تو اتنے بلند نہ ہوتے. تو میں نے کہا یہ تو بڑے خسارے کا سودا ہے, تو اس لیے میں نے کہا کہ آج آپ کو اٹھا دوں تاکہ یہ اور زیادہ درجات کی بلندی کا راستہ نہ نکلے. تو اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ توبہ اور استغفار سے بعض اوقات اگر سچے دل سے انسان توبہ کرے استغفار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ندامت کے ساتھ شکستگی کے ساتھ حاضر ہو تو بعض اوقات اس میں درجات کی ترقی اور بلندی اتنی ہوتی ہے, اتنی ہوتی ہے کہ آدمی کو سب وہ نہیں کرتا. اس واسطے یہ توبہ اور استغفار بڑی عظیم چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم گناہ بالکل ترک کر دو ساری مخلوق, تو اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق لے آئے گا جو گناہ بھی کرے اور گناہ کرتے پھر استغفار بھی کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاف کرے. تو بتلانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حدیث کے ذریعے ہمارے آپ کے لیے جو عملی تعلیم آپ نے اس ارشاد میں دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کبھی غلطی ہو جائے تو مایوس نہ ہو بلکہ توبہ اور استغفار کی طرف رجوع کرو, اپنی طرف سے اقدام نہ کرو, پوری کوشش کرو گناہ سے بچنے کی. لیکن اگر کبھی ہو جائے بھول چوک تو فوراً استغفار اور توبہ کی طرف رجوع کرو. اللہ, پچھلے جمعہ کو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک توبہ ہوتی ہے ایک استغفار ہوتا ہے, تو توبہ کے لیے تین شرطیں بیان کی تھی اور عرض کیا تھا کہ استغفار کے لیے وہ تین شرطیں موجود نہیں ہیں, استغفار اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے, اور تفصیل سے بیان کیا تھا. ایک صاحب کہنے لگے, ایک صاحب یہ تو کچھ دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ صاحب پھر تو گناہ ہونا چھوڑنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اور بس استغفار کرتے رہے, گناہ بھی کرتے ہیں استغفار بھی کرتے ہیں. اس لیے میں پچھلی مرتبہ کہہ رہا تھا کہ جو بات کہہ رہا ہوں وہ نازک بات ہے, کوئی اس کو غلط استعمال کرے تو اللہ بچائے گمراہی کے در میں مبتلا ہو سکتا ہے. صحیح سمجھنے کی بات ہے, خوب سمجھ لو کہ بات کہنے کی یہ ہے کہ گناہ سے اجتناب اور بچنا یہ ہر انسان کے ذمے فرض عین ہے اور اس کے لیے واجب ہے کہ وہ ہر آن ہر لمحے ہر گوشہ زندگی میں اپنے آپ کو گناہ سے بچائے. لیکن اگر کبھی بتقاضائے بشریت گناہ سرزد ہو جائے تو مایوس نہ ہو, یا کسی ایسی بلا میں مبتلا ہے کہ چھوڑنا ممکن نہیں ہے کسی وجہ سے, جیسے میں نے مثال دی تھی کوئی آدمی ملازمت کر رہا ہے بینک کی ملازمت ہے, اب فوراً چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہے, تو ایسے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ بھائی چلو دوسرا فوراً تلاش کرو دوسری روزی, اور اس طرح تلاش کرو جیسے ایک بے روزگار تلاش کرتا ہے. البتہ جب تک وہ نہ ملے اس وقت تک استغفار ہی کرتے رہو کم سے کم. تو یہ موقع تھا. اس کی مثال یوں سمجھو, بالکل یہی مثال ہے کہ آپ نے احادیث میں سنا ہوگا, اس مجلس میں بھی بار بار ذکر آیا ہے کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو بیماری سے گناہ معاف ہوتے ہیں, درجات بلند ہوتے ہیں. جتنی جتنی بیماری شدید ہوگی اتنے ہی انسان کے درجات بلند ہوگی اور اس کے گناہ معاف ہوں گے. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آدمی مانگے اللہ تعالیٰ سے یا کوشش کر کے بیمار بنے؟ ذرا میں کوشش کر رہا ہوں تاکہ بیمار ہوں اور بیمار ہونے کے نتیجے میں پھر میرے گناہ معاف ہوں اور میرے درجات بلند ہوں. ظاہر ہے کہ بیماری اس ایسی چیز نہیں جس کے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے یا جس کی تمنا کی جائے یا جس کی دعا کی جائے. حدیث میں خود نبی کریم سرور دعا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو, کبھی بیماری نہ مانگو, عافیت مانگو. مانگنے کی چیز نہیں, لیکن جب آ جائے غیر اختیاری طور پر آ جائے تو اس کو اللہ جل جلالہ کی طرف سے سمجھ کر اور اس کو سمجھو کہ اس سے ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں, ہمارے درجات میں بلندی ہو رہی ہے. اسی طرح گناہ کرنے کی چیز نہیں, خوب سمجھ لو, گناہ باز رہنے کی چیز ہے, اجتناب کی چیز ہے, اعتراض کی چیز ہے. لیکن اگر کبھی حالات کے تقاضے سے مجبور ہو کر یا کسی طریقے سے گناہ سرزد ہو گیا تو اس کے بعد پھر راستہ یہ ہے کہ استغفار اور توبہ کی طرف انسان رجوع کرے تو اس کے نتیجے میں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. یہ ہے بات. تو اب استغفار میں تین باتیں عرض کرنی ہیں جو یاد رکھنے کی. استغفار تین قسم کا ہے, توبہ اور استغفار کی تین قسمیں. ایک استغفار ہے گناہوں سے, ایک استغفار ہے خود طاعات سے, طاعات سے اطاعات کی کوتاہیوں سے, عبادات کی کوتاہیوں. تیسرا استغفار ہے جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ خود استغفار سے. استغفار کیسے؟ استغفار سے کیا مانا؟ کہ ہم استغفار کا حق ادا نہیں کر سکے اس پر استغفار. تو تین درجے ہیں استغفار: استغفار گناہوں سے, استغفار طاعات سے اطاعات کی کوتاہیوں سے, اور استغفار خود استغفار. ان تینوں کا تھوڑا تھوڑا اس کی تھوڑی تفصیل سمجھ لیجیے. پہلی چیز جو ہے یعنی گناہوں سے استغفار اور گناہوں سے توبہ, یہ ہر فرد بشر کے ذمے فرض عین ہے جس سے کوئی مستثنا نہیں, کہ وہ فوراً اللہ جل جلالہ سے توبہ کرے اپنے سابقہ کیے ہوئے گناہ. اسی بات پہ یہ جو تصوف اور طریقت اور پیری مریدی جس کو کہا جاتا ہے, اس میں جو سب سے پہلا قدم ہے, سب سے پہلا قدم وہ ہے تکمیل توبہ. سارے آگے کے درجات, سارے آگے کے مراحل وہ موقوف ہیں اس پہلی قدم, پہلے قدم سے. اگر توبہ کی تکمیل نہیں ہوئی آگے کچھ نہیں ہو سکتا. تکمیل توبہ اسی واسطے جب کسی بزرگ کے پاس انسان جاتا ہے اصلاح کے لیے, اپنے اصلاح نفس کے لیے, تزکیہ کے لیے, تو سب سے پہلا کام جو کراتا ہے وہ توبہ کی تکمیل ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا اول اقدام المریدین, جو کسی سے مرید ہونے کے لیے جائے تو اس کا سب سے پہلا کام یہ ہے تکمیل توبہ. یہ جو بیعت آپ نے سنا ہوگا کہ کسی فلاں کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے, فلاں کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے, یہ بیعت بھی درحقیقت توبہ کی بیعت ہے کہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ پچھلے اپنے گناہوں سے توبہ کا اعلان ہوتا ہے, آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا عزم کیا جاتا ہے, عہد کیا جاتا ہے کسی کے ہاتھ پر. تو اس کے بعد پھر شیخ بتاتا ہے کہ بھائی اب تمہیں توبہ کی تکمیل کرنی چاہیے. تو توبہ کی تکمیل کیسے ہوتی ہے اس کے بارے میں حضرات مشائخ فرماتے ہیں کہ توبہ کے دو درجے تکمیل توبہ. ایک توبہ اجمالی اور ایک توبہ تفصیلی. توبہ اجمالی یہ ہے کہ ایک مرتبہ بیٹھ کر اطمینان سے اپنی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کا اجمالی طور پر ذکر کر کے اور ان سب سے اللہ جل جلالہ کے حضور توبہ کرے. جس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ دو رکعتیں پڑھے صلاۃ التوبہ کی نیت، دو رکعتیں نفل صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھے، اور پڑھنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی سے، درماندگی سے، اچھی طرح الحاظداری کے ساتھ، تضرعوں کے ساتھ دعا کرے کہ یا اللہ مجھ سے پچھلی اپنی زندگی میں جو کچھ گناہ ہوئے ہیں، ظاہری باطنی، حقوق اللہ سے متعلق، حقوق العباد سے متعلق، کسی بھی قسم کے چھوٹے بڑے، اور بہتر ہے کہ اس وقت ذرا سا استحضار بھی کر لیں کہ ظاہری گناہ، باطنی گناہ، یعنی ظاہری گناہ جتنے بھی ہو سکتے ہیں اپنے سرزد ہوئے ہوں اس کا استحضار کر لیں، باطنی گناہ کہ جو مجھ سے میرے سمجھ میں آئے وہ بھی، جو نہ سمجھ میں آئے وہ بھی، کوئی تکبر کیا ہو، حسد کیا ہو، بغض رکھا ہو، بے صبری کی ہو، یہ جتنے باطن کے گناہ ہوتے ہیں ان سب کا تصور کر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مرتبہ اجمالی توبہ توبہ کر لیں، یا اللہ ان سب سے میں توبہ کر. اب قربان جائیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ایسے الفاظ سکھا گئے اللہ استغفار کے کہ انسان خود سے تو کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا تھا ان الفاظ تک جو حضور نے سکھا دیا. فرمایا کہ رب اغفر وارحم واعف عنا وتكرم وتجاوز عما تعلم فإنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الأعز الأكرم. یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جب صحیح کیا کرتے تھے صفا مروہ کے درمیان تو میلین اخضرین جو ہیں، یعنی وہ سب ستون جو لگے ہوئے جان جن کے درمیان بھاگنا ہوتا ہے، تو وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ یہ دعا پڑھا کریں، رب اغفر وارحم واعف عنا وتكرم وتجاوز عما تعلم فإنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الأعز الأكرم. یا اللہ آپ میری مغفرت فرمائیے، مجھ پر رحم فرمائیے، اور تجاوز عما تعلم کہ اور یا اللہ جو کچھ میرے گناہ آپ کے علم میں ہیں ان سب کو معاف فرمائیے. کیوں؟ اسے کہ فإنك تعلم ما لا نعلم، اس واسطے کہ آپ کے علم میں وہ گناہ ہیں جن کا علم ہمیں بھی نہیں. کتنے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہیں گناہ لیکن ہمیں ان کا احساس نہیں ہوا، علم نہیں ہوا، یاد نہیں رہے. تو کہاں تک انسان احاطہ کرے گا، کن کن گناہوں کا احاطہ کرے گا؟ تو فرمایا جتنے گناہ اے اللہ آپ کے علم میں ہیں ان سب کو اپنی رحمت سے معاف کرنا. تجاوز عما تعلم فإنك تعلم ما لا نعلم، آپ وہ باتیں جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے. اور واقعہ یہی ہے، یعنی سچی بات ہے، کتنے ہی کوئی آدمی کتنا نیکی اور تقویٰ کے بلند مقام تک پہنچ جائے لیکن بہت سے گناہ ایسے سرزد ہوتے رہتے ہیں اللہ بچائے کہ جن کے گناہ ہونے کا احساس بھی نہیں ہوتا، ادراک بھی نہیں. خاص طور سے باطن کے گناہ جو ہیں وہ ایسے ہیں جو ہو رہے ہیں اور احساس نہیں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا میں مہینوں سے آپ حضرات کی خدمت میں ایسے ہی گناہ عموماً بیان کرتا رہا ہوں جن کے گناہ ہونے کا احساس ہی نہیں ہے. گناہ تو نہ جانے کتنے ایسے ہوں گے. تو توبہ اجمالی میں اللہ جل جلالہ کے حضور حاضر ہو کر تمام گناہوں سے توبہ کرے، اس میں خاص طور سے اس بات کا ذکر کرے کہ اللہ جتنے گناہ میرے آپ کے علم میں ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ظاہر ہوں یا باطن ہوں، اے اللہ میں سب سے استغفار کرتا ہوں، سب سے توبہ کرتا ہوں، قیامت سے معاف کرتا ہوں. یہ توبہ اجمالی. اور اس طرح ایک مرتبہ اہتمام کے ساتھ خوب اچھی طرح بنا کر اللہ جل جلالہ کے حضور الحاظداری سے ایک مرتبہ سارے گناہوں سے معافی مانگی، یہ توبہ اجمالی ہو گئی. لیکن بات اس کے اوپر ختم نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ توبہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کر تو دیا نقصان اور ایک مرتبہ میں بیٹھ کر توبہ کر کے چھٹی کرا لی، بلکہ جن چیزوں کی تلافی ممکن ہے ان کی تلافی کرنا بھی توبہ کا ایک حصہ ہے. جن گناہوں کی تلافی ممکن ہے ان کی تلافی کرنا بھی توبہ کا حصہ ہے. جب تک کہ انسان یہ تلافی نہ کرے اس وقت تک اس کی توبہ کامل نہیں ہوتی. مثلا نمازیں چھوٹی تھی, اب نمازیں چھوٹی تھی توبہ تو کر لی, لیکن جیتے جی واجب ہے کہ ان سارے نمازوں کو جو چھوٹی ہیں ان کی قضا پڑے. اگر قضا نہیں پڑے گا اور ویسی توبہ کر کے بیٹھ گیا تو توبہ کامل نہ ہوئی. اس لیے کہ جس چیز کی تلافی ممکن تھی وہ نہیں. تو توبہ اجمالی کے بعد ضروری ہے توبہ تفصیلی. توبہ تفصیلی کے معنی یہ ہے کہ آپ جائزہ لیں اپنی پوری زندگی کا, جتنے جتنے گناہوں سے گناہ سرزد ہوئے یاد آئیں اور ان کی تلافی ممکن ہو ان کی طرح. مثلا سب سے پہلا فرض انسان کے ذمہ نماز ہے, تو نماز یہ دیکھے کہ میرے بالغ ہونے کے وقت سے لے کر اب تک کتنی نمازیں مجھ سے قضا ہوں. یہ سب باتیں میں اسی عرض کر رہا ہوں کہ بھائی یہاں پر ہم بیٹھتے ہیں اس کام کے لیے تاکہ اپنے اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا کرے. تو پہلا قدم, سب سے پہلا قدم یہ ہے اصلاح کا کہ توبہ کی تکمیل ہو. یہ اگر نہیں ہے تو اس کے معنی یہ کہ کچھ نہیں آگے. یہ پہلا قدم اگر نہ بڑھا, اس لیے اس کو اس طرح سننے کی ضرورت ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے. تو پہلے توبہ اجمالی, پھر توبہ تفصیلی کے اندر سب سے پہلا معاملہ نماز کا کہ نمازیں جو پیچھے قضا ہوئی ان کا حساب لگایا کتنی نمازیں قضا بالغ ہونے کے بعد. اب بالغ ہونے کے معنی یہ ہوتے ہیں, سمجھ لیجئے, بالغ ہونے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ لڑکوں میں آج لڑکا بالغ ہو جاتا ہے اس وقت جب سے اس کو احتلام ہو, اور لڑکی کے معاملے میں بلوغ ہوتا ہے وہ بالغ ہوتی ہے اس کو حیض آنے سے. تو اصل بالغ لڑکا اس دن ہوگا جس دن پہلی بار اس کو احتلام ہو, اور لڑکی پہلی بار بالغ اس دن ہوگی جس دن اس کو پہلی مرتبہ حیض آئے. اصل بات یہ. لیکن اگر کسی کو یہ علامات ظاہر نہ ہو تو جب جس روز 15 سال عمر پوری ہو گئی اس دن وہ بالغ ہو. 15 سال کی عمر پوری جس دن ہو جائے, لڑکا ہو یا لڑکی, تو دونوں صورتوں میں اس دن اس کو بالغ سمجھا جائے گا. اور اس دن سے اس کے ذمے نمازیں بھی فرض ہیں, روزے بھی فرض ہیں, اور جتنے فرائض دینی ہیں ان سب کو وہاں دب ہوگی. تو آپ نے حساب لگا کر دیکھے کہ جب سے میں بالغ ہوا تھا اس وقت سے کتنی نمازیں مجھ سے چھوٹی. بہت سے تو لوگ ایسے ہوتے ہیں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دیندار ماں باپ کے گھرانے میں پیدا ہوئے, بچپن سے نماز کی عادت ڈال دی تو الحمدللہ نماز پیدا ہوئی نہیں. کوئی ایسا ہوا تو سبحان اللہ, بڑی اچھی بات, اور ہونا بھی یہی چاہیے ایک مسلمان گھرانے میں. حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال کی عمر سے بچے کو نماز کی تلقین کرو, اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کر بھی پڑھواؤ. لیکن اگر بالفرض اکثر ایسا ہوتا ہے کہ غفلت ہو جاتی ہے بالغ ہونے کے بعد نمازیں رہ گئی, تو اب اس کا تلافی کرنا فرض ہے. تلافی کیسے کرے؟ وہ اس طرح کرے کہ اپنے پاس حساب لگا کر لکھ لے گا کہ میرے بالغ ہونے سے لے کر آج تک اتنی نمازیں میرے ذمے فرض ہیں. اگر ٹھیک ٹھیک حساب لگانا ممکن ہو, یاد ہو, تو ٹھیک ٹھیک حساب لگائے. اگر ٹھیک ٹھیک یاد نہ ہو تو اندازہ کرے, محتاط اندازہ, کہ زیادہ ہو جائے کم نہ ہو, ایسا محتاط اندازہ لگا کر اپنی کاپی میں لکھ لے کہ میرے ذمے آج کھلا تاریخ کو اتنی نمازیں فرض ہیں قضا, اور آج سے میں اس کی ادائیگی شروع کر رہا ہوں. تو اس کے بعد قضا نماز, جس کو کہتے ہیں قضاء عمری, یہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھتا چلا جائے, ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھتا چلا جائے. تو تاریخ لکھی ہوئی موجود ہے, اور اس کے اندر ساتھ قاضی میں یہ بھی لکھ دے کہ اگر میں اپنی زندگی میں یہ نمازیں ادا نہ کر سکا تو اپنے ورثاء کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ میرے ترکے سے ان نمازوں کا فدیہ ادا کریں. یہ وصیت کرنا اس لیے ضروری ہے, سمجھ لیجیے, وصیت کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ آپ نے نہ لکھا کاپی میں اور خدا نہ کرے انتقال ہو گیا قضا نمازیں پورے ہونے سے پہلے، تو ورثہ کے ذمہ شرعاً کوئی فرض نہیں ہے کہ وہ آپ کی نمازوں کا فدیہ ادا کرے، ان کی مرضی میں موقف، وہ چاہے تو دیں چاہے نہ دیں، دیں گے تو ان کی طرف سے احسان ہوگا، شرعاً ان کے ذمہ فرض نہیں واجب نہیں کہ وہ فدیہ ضرور دیں. لیکن اگر آپ نے وصیت کر دی تو ایک تہائی مال کی حد تک، جو ایک تہائی ترکہ ہے اس کی حد تک وہ پابند ہیں کہ اس وصیت کو نافذ کریں اور نمازوں کا فدیہ ادا کریں. تو ابھی پتہ نہیں مرنے کے بعد کیا حال ہوتا ہے، کون کیسی اولاد ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی، لہذا وصیت کرنا ضروری ہے کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ اگر میں اپنی زندگی میں ادا نہ کر سکا تو میرے ورثہ اس کا فدیہ ادا کر دیں، یہ لکھ کے رکھیں. اب دیکھو بھائی، نبی کریم سرور دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی آدمی کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اس کے پاس کوئی وصیت لکھنے کے لیے موجود ہو اور وہ دو راتیں بھی اس کو گزار دینی چاہیے بغیر وصیت کے لکھے ہوئے. اب اگر کسی کے ذمہ فرض کرو نمازیں قضا ہیں، تو یہ ایسی چیز ہے جو وصیت اس کی جس کو اس کو لکھنے چاہیے، تو حضور فرماتے ہیں کہ دو راتیں بھی اس حال میں گزارنا حلال نہیں کہ آدمی کے پاس ان کی وصیت لکھی ہوئی موجود نہ ہو. دو راتیں بھی نہیں گزارنی چاہیے اس حالت میں، بلکہ فوراً لکھ کر رکھیں. اب دیکھو یہ ذرا اس پر ہم سب اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ لیں ذرا کہ کتنے ہیں جنہوں نے اس کا اہتمام التزام کیا ہوا ہے، جو وصیت نامہ لکھا ہوا لکھا رکھا ہو ان چیزوں کے معاملے میں. تو اگر جائزہ لیں گے تو بہت کم لوگ نکلیں گے. تو بھائی یہ مستقل گناہ ہے، یہ یعنی وصیت کا نہ لکھنا یہ ایک مستقل گناہ ہے جو مستقل چل رہا ہے جب تک کہ انسان وصیت نہ لکھے. تو وصیت لکھ کے رکھو کہ اتنی نمازیں میرے ذمہ فرض ہیں، قضا میں نے شروع کر دی ہے، اگر میں ادا نہ کر پاؤں تو میرے ورثہ وصیت اس کے ادا کر. یہ تو ہوا نماز، اور نماز پھر ادا کرتے چلے جاؤ. ہر فرض نماز کا آسان راستہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے ساتھ ایک پڑھ لی، اور اگر ایسا زیادہ وقت دے موقع دے زیادہ پڑھ لیں تاکہ جتنا جلدی سے جلدی ادا ہو جائے اتنا بہتر ہے. اس میں بلکہ یہ بھی کر سکتے ہیں جو نوافل ہوتے ہیں زیادہ نوافل نہ پڑھیں، جب موقع ہو یہ فرضی یہ پڑھ لیں قضا ہی پڑھ لیں. اور اللہ تعالیٰ نے قضا کے اندر اتنی آسانی رکھی ہے کہ مثلا فجر کے بعد اور عصر کے بعد نفلی نمازیں پڑھنا جائز نہیں، لیکن قضا پڑھنا جائز، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ پڑھنا چاہیے. بعض لوگ یہ بھی مسئلہ پوچھا کرتے ہیں، وہ بھی عرض کر دوں کہ صاحب ہمارے ذمہ قضا بہت ہیں تو آیا ہمیں سنتیں بھی پڑھنی چاہیے کہ نہیں. بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی جب ہمارے ذمہ قضا زیادہ ہیں تو ہم بجائے قضا نمازیں پڑھنے کے سنت ہی پڑھ لیا کریں تاکہ زیادہ قضا ہمارے سر سے اترے. تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ نہیں، سنتیں پڑھنی چاہیے، سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور البتہ نوافل جو ہیں نوافل کے بجائے اگر ہو سکے تو قضا نمازوں کا قضا نماز پڑھنے، لیکن سنتیں ترک کرنے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے، سنت مستقل پڑھنی چاہیے. یہ ہوا حکم نمازوں کا، یہ تلافی ہوئی نمازوں. روزہ اسی طریقے سے روزے کا جائزہ لیں، جب سے بالغ ہوا کوئی روزہ چھوٹا کہ نہیں چھوٹا، کتنے روزے چھوٹے وہ سب اپنے پاس لکھ لے اور اس کی ادائیگی کی فکر کرے، اور وصیت لکھ کے جائے کہ اگر میں اپنی زندگی میں ادا نہ کر سکا تو میرے مرنے کے بعد اس کی ادائیگی کی جائے. روزے کی زکات یہ دیکھے کہ زکات جب سے بالغ ہوا اس وقت سے زکات فرض ہے. اگر اپنی ملکیت میں کوئی سامان تھا، کوئی پیسے تھے یا قابل زکات اشیاء تھی تو بلوغ کے وقت سے فرض ہے، اور ہر سال ضروری ہے کہ اس کا باقاعدہ حساب کر کے زکات نکالے. ایسی الٹپ نکالنے سے کام نہیں بنتا، حساب لگانا چاہیے. تو اب یہ دیکھیں کہ آیا میں ہر سال یہ ادا کرتا رہا ہوں کہ نہیں، اگر ادا کرتا رہا ہے سبحان اللہ، لیکن اگر نہیں ادا کی تو اس کا حساب بنائے کہ کتنے سالوں کی کس کس طریقے سے. یاد نہ آئے تو احتیاط کر کے اندازہ کر کے زیادہ سے زیادہ ہو کم نہ ہو اسی طرح اندازہ کر کے اور حساب لگائے اور اس کی ادائیگی کی فکر کرے. یہ سب بھائی توبہ کا حصہ ہے, توبہ تفسیری کا حصہ. نماز, روزہ, زکاۃ, حج اگر نہیں کیا تو حج تو زندگی بھر میں ایک ہی بار فرض ہوتا ہے, اس کی فکر کرے کہ جلدی جلدی اللہ تعالیٰ اس پر سے مقدوش فرمائے. یہ حقوق اللہ. پھر حقوق العباد کا کو دیکھیں, کسی کا مالی حق, کسی کا جانی حق, کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے اس سے معافی, اس کے فکر کریں. پہلے میں آپ کو سنایا تھا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کرام کے مجمع میں کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ بھائی میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کسی کا کوئی حق میرے ذمہ واجب ہو, کسی کو میں نے تکلیف پہنچائی ہو, کسی کو کوئی صدمہ پہنچایا ہو, تو آج میں کھڑا ہوں, مجھ سے بدلہ لے لے یا معاف کر دے. تو صحابہ کرام کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں معافی مانگتا ہوں اور حق ادا کرنے کے لیے تیار ہوں, اعلان کر کے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہما شما کے شمار کتار میں ہے, تو لوگوں سے جن سے تعلقات ہوئے ہیں ان سے تعلقات, ایسے تعلقات سے رابطہ قائم کر کے خط لکھ کر زبانی اگر کسی کا حق کوئی واجب ہے مالی وہ پہنچائے, اور اگر مالی حق نہیں ہے جانی ہے, غیبت کی ہے کسی کی, کسی کو برا بھلا کہا ہے, کسی کو ستایا ہے, کسی کو تکلیف پہنچائی ہے, ان سب سے معافی مانگنا ضروری ہے. حدیث میں فرمایا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کسی پر کوئی ظلم کر رکھا ہے جانی مالی کسی قسم کا, تو آج اس سے معافی مانگ لے یا سونا چاندی دے لے لے دے کر معاملہ طے کر لے, قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا, کوئی سونا چاندی کام نہیں آئے گا, اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنا حساب صاف کر جائے گا لوگوں سے. اس کا اہتمام کہ ایک ایک آدمی سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ توفیق عطا فرماتے ہیں, اہتمام عطا فرماتے ہیں, تو پھر ان کو اتنا اہتمام ہوتا ہے کہ وہ ایک ایک کے پاس جاتے ہیں, جا کر ان سے معافی مانگتے ہیں, ان سے حقوق کو یا معاف کراتے ہیں یا حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں. ہمارے حضرت خان وقل صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ ان سے درجات بلند فرمائے, اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے رسالہ پورا لکھ کر تمام اپنے آئے تعلقات کے بعد بلوایا, العذر والنذر کے نام سے چھپا ہوا, العذر والنذر, جس میں حضرت نے یہی سب کے نام پیغام لکھا کہ بھائی میرے تعلقات آپ سے رہیں, خدا جانے کس وقت کیا غلطی مجھ سے ہوئی ہو, کوئی حق میرے ذمہ واجب ہو تو خدا کے لیے آج آپ یا تو معاف کر دیجیے یا مجھ سے وصول کر دیجیے, یہ کر دیں. میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی مضمون کا ایک خط لکھ کر سارے اپنے اہل تعلقات کو بھجوایا, کچھ تلاشی ہے مافات کے نام سے پھر شائع بھی کیا اس کو. سارے بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے. تو بھائی ہر آدمی کو اس کا اہتمام چاہیے, یہ سب توبہ کا حصہ ہے, توبہ تفصیلی. تو ایک توبہ اجمالی جو بیٹھ کر ایک مرتبہ اطمینان کے ساتھ کر لی, اور ایک توبہ تفصیلی جو ان تمام حقوق سے اپنے آپ کو, حقوق کی ذمہ داری سے اپنے آپ کو نکالنے کی فکر یہ کریں. پھر یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ ہمارے حضرت خان وقل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ مسئلہ تو میں آپ کو بار بار سناتا رہا ہوں اور اتنا سناتا رہا ہوں کہ پچھلے دنوں ایک ساتھ کہنے کے بھائی آج آپ تو بس صرف حقوق العبادی کا بیان کرتے رہتے ہیں اور کچھ کرتے ہی نہیں, تو اتنا بار بار آپ کو سنائی ہے یہ بات کہ حقوق اللہ صرف توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں, حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک صاحب حق معاف نہ کرے یا اس کی تلافی نہ کرے. یہ ہے اپنی جگہ, لیکن ساتھ ساتھ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قصر اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں ایک تھوڑا سا پہلو تسلی کا ہے, وہ یہ کہ ایک آدمی ہے جس سے حقوق العباد ضائع ہوئے ہیں لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تنبہ عطا فرمایا, توبہ کی توفیق دی, اور اس توبہ کی توفیق کے وجہ سے اس نے ان حقوق کی ادائیگی کی فکر شروع کر دی, اس راستے پر چل پڑا اور لوگوں سے مل رہا ہے معلومات کر رہا ہے کس کا حق میرے ذمہ واجب ہے کس کا نہیں ہے, اس کو پہنچانے کی فکر کر رہا ہے, کوشش شروع کر دی, لیکن ابھی تکمیل نہیں کر پایا تھا کہ اس سے پہلے انتقال ہو. تو کیا اس کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ کیونکہ تکمیل نہیں کی تھی اس واسطے اور اس صاحب نے ابھی تک معاف نہیں کیا تو اس کے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں؟ حضرت فرماتے ہیں, حضرت حکیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں, اس کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ جب یہ اس راستے پر چل پڑا تھا, کوشش کر رہا تھا, تو کوشش کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اس کے اصحاب حقوق کو راضی فرما دیں گے اس کی طرف, اور انشاءاللہ اس کا حق وہ معاف کر دیں آخرت اللہ کے. اور دلیل میں حضرت نے وہ واقعہ پیش کیا, حدیث مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا, اس نے 99 قتل کیے تھے, 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا. بعد میں کچھ تنبہ ہوا کہ مجھ سے کیا کچھ غلطی ہوگی, کیا کروں, تو ایک عیسائی راہب کے پاس پہنچا, اس سے کہا کہ بھائی کیا کروں, مجھ سے 99 قتل ہو گئے. تو اس نے کہا جی تیرے تو تباہی میں کوئی شک نہیں, تیرے لیے تو کوئی راستہ نہیں ہے, تو 99 قتل کر چکا, 99 آدمیوں کی جان لے چکا, تو تیرے لیے توبہ کا کوئی راستہ نہیں. اس نے اس کو مایوس کر دیا, مایوس کر دیا. تو اس نے سوچا کہ 99 تو کر ہی چکا, چلے ایک اور صحیح. تو اس نے اس کو مایوس کیا, اس نے اٹھا کے اس کو بھی قتل کر دیا, 100 کا عدد پورا کر لیا. پھر گیا ایک کے پاس, تو اس نے اس کو راستہ دکھایا, نے کہا نہیں مایوس ہونے کی بات نہیں ہے, ایسا کرو کہ تم اپنی طرف سے فلاں بستی کی طرف جاؤ, توبہ کرو اور فلاں بستی کی طرف جاؤ, وہاں پر نیک لوگ رہتے ہیں, ان کے صحبت اختیار کرنا, اور اس کے نتیجے میں پھر ظاہر ہے اس نیکی کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ جو مقتول ہوئے ہیں ان کے ورثہ کو راضی کرایا جائے. تو وہ اس بستی کی طرف چلا, ابھی چل رہا تھا تو راستے ہی میں موت میں آ گیا, راستے میں مر گیا. تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب میں اختلاف ہو گیا. ملائکہ رحمت کہتے تھے کہ یہ آدمی تائب ہو کے جا رہا تھا, لہٰذا ہم لے جائیں گے اس کو. ملائکہ عذاب کہتے تھے کہ نہیں, یہ تو 100 آدمیوں کو قتل کر کے گیا تھا, ابھی تک ان کی طرف سے معافی نہیں ہوئی, ہم لے جائیں گے. تو آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ بھائی دیکھو کہ کون سی بستی سے زیادہ قریب تھا, جہاں سے بھاگا تھا وہاں, یا جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس. تو معلوم ہوا کہ اس بستی کی طرف کچھ قریب. اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ مرنے لگا تو مرتے وقت جس بستی کی طرف جا رہا تھا تو اس کی طرف اپنے سینے کو گھسیٹ گھسیٹ کر آگے بڑھانا چاہتا تھا کہ جتنا ہو سکے میں اس طرف آگے بڑھوں. اللہ جل جلالہ نے اس کی اس کوشش کی برکت سے اس کو معاف فرما. تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو تھے حقوق العباد, لیکن کیونکہ اپنی طرف سے کوشش شروع کر دی تھی, اپنی طرف سے کام شروع کر دیا تھا, اور اس واسطے اللہ جل جلالہ نے اس کی مغفرت فرمائی. تو اسی طرح یہاں پر بھی حقوق العباد کے اندر بھی ہے کہ اگر اپنی طرف سے انسان کوشش شروع کر دے اور لگ جائے اس فکر میں, سچے دل سے لگ جائے, تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اصحاب حقوق کو بھی اللہ تعالیٰ راضی فرما دیں گے قیامت کے دن. اس طرح کر کے یہ توبہ تفصیلی ہوتی ہے بھائی. تو دو باتیں عرض کی, توبہ اجمالی اور ایک توبہ تفصیلی, جس جس چیز کی طرف ممکن ہو کر. جب یہ کر لیا یہ کام, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بھائی ہر ایک کے کرنے کا کام ہے, یہ کسی ایک کے کرنے کا کام نہیں, سب کے کرنے کا کام. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ایک مرتبہ جب یہ کام کر گزرے, توبہ اجمالی بھی کر لی, توبہ تفصیلی بھی کر لی, تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کیا اچھی بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں جب ایک مرتبہ یہ کام کر گزرو تو اب اس کے بعد اپنے پچھلے گناہوں کو یاد بھی نہ کرو, یاد بھی نہ کرو, بھول جاؤ, یاد بھی نہ کرو. اس واسطے جو فرماتے ہیں کہ پچھلے گناہوں کو یاد کرنا, جن سے توبہ کر چکے ہو ان کو اب یاد کرنا, ایک طرف تو یہ ناقدری ہے اللہ جل جلالہ کی توبہ. جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا کہ مجھ سے استغفار کرو گے, توبہ کرو گے, میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا, تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دوں گا. انہوں نے تو نامہ اعمال سے مٹا دیا, تم وظیفہ بنائے بیٹھے ہو, یاد کر رہے ہو, یاد بھی نہ کرو ان کو، کیونکہ پچھلے گناہوں کی یاد یہ بھی پھر بعض اوقات ایک حجاب بن جاتی ہے، ایک حجاب بن جاتی ہے، اسے چھو بھول جاؤ، اب آگے کی فکر، آگے کو درست کرو، پچھلے گناہوں کو درست. یہی فرق ہوتا ہے محقق میں اور غیر محقق میں. جو غیر محقق ہوتے ہیں نا وہ الٹا کام سجا دیتے ہیں بعض اوقات. میرے دوست تھے، وہ بیچارے بڑے نیک آدمی تھے، ہر وقت روزے رکھا کرتے تھے، تعجب گزار آدمی تھے. ایک پیر صاحب سے ان کا تعلق تھا، تو وہ بتایا کرتے کہ بھائی پیر صاحب نے مجھے یہ وظیفہ مجھے یہ کہا ہے کہ رات کو جب تم تہجد میں اٹھو تو تہجد پڑھنے کے بعد اپنے سارے پچھلے گناہوں کو یاد کیا کرو، اور یاد کر کے خوب رویا روز. تو ان کو یہی مشورہ بتایا ہوا کہ روزانہ اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کرو. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ طریقہ ہے. ارے انہوں نے تو کر دیا معاف، انہوں نے تو مٹا دیا تمہارے نامۂ اعمال سے. وہ کہتے ہیں میں مٹا چکا، اب تم کہتے ہو کہ نہیں ابھی نہیں مٹایا، مٹنے نہیں دوں گا میں تو یاد کروں گا. تو یہ نا قدری ہے، نا شکری ہے. توبہ اللہ جل جلالہ کی شان رحمت، جب ان کی شان رحمت یہ ہے جو فرماتے ہیں ہم تمہارے نامۂ اعمال سے مٹا دیتے ہیں، تو بھول جاؤ اب یاد نہ کرو. خیال آئے بھی کبھی، بے اختیار خیال آئے، استغفار پڑھ کر ختم کرو، استغفر اللہ کر کے ختم کرو، آگے بڑھو. ہاں آئندہ کی فکر، کیا اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب واقعی حکمت عطا فرمائی کہ ہمارے حضرت والا کو اللہ تعالیٰ نے حقیقت کیا ہے کہ اس دور میں ہم جیسے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکیم الامت ہی بنایا. فرماتے ہیں کیا عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی، یاد رکھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق دے. فرمایا کہ دیکھو جب یہ توبہ کر چکو تو ماضی کی فکر چھوڑ دو، مستقبل کی فکر چھوڑ دو، حال کی فکر کرو. ماضی جب پیچھا گزر چکا اس کی فکر چھوڑ دو، جب توبہ کر لی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرما چکے انشاءاللہ، یہی امید رکھو اللہ کی رحمت سے. توبہ کر چکا اب اس ماضی کی فکر چھوڑ دو، تو یاد نہ کرو مستقبل کی فکر کہ آئندہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اس فکر کو چھوڑ دو، حال کو درست کر لو، یہ جو حال گزر رہا ہے یہ ٹھیک ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے علوم کی طاعت میں گزر جائے، اس میں معصیت سرکت نہ ہو، اس میں گناہ نہ ہو، اس کی فکر کرو. فرمایا کہ دیکھو آج کل یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ یا تو ماضی میں پڑے رہتے ہیں یا مستقبل میں پڑے رہتے ہیں. ماضی میں پڑے رہتے ہیں کہ صاحب کسی ہم نے اتنے گناہ ہوئے، یہ ہوا وہ ہوا، کیا ہوگا کس طرح ہوگا، اس چکر میں پڑے رہتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مایوسی پیدا ہوتی ہے اور حال خراب ہو جاتا ہے. یا مستقبل کی فکر میں پڑے جاتے ہیں کہ بھائی اگر ہم توبہ کر بھی لی تو آئندہ کیسے بچیں گے، آئندہ کیسے بچیں گے. ارے بھائی جب آئندہ اگر وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا. ارے اس وقت کی فکر کرو یہ جو گزر رہا ہے، یہی حال ماضی بننا ہے اور ہر مستقبل کو حال بننا ہے. اس واسطے حال کی فکر کر لو اور ماضی کو یاد کرنے سے، ماضی کو یاد کر کر کے اور اس کے اندر مایوسی پیدا کرنے سے اس سے بچو، مستقبل کی بلا وجہ کی فکر سے بچو، حال کو درست کرو. اور واقعی یہ ہے کہ اگر آدمی حال کو درست کر لے کہ یہ وقت جو گزر رہا ہے یہ طاعت میں گزر جائے تو ساری زندگی درست ہو جائے. لیکن شیطان ہمیں یہ بہکاتا ہے کہ دیکھو بھائی ماضی کو دیکھو، ماضی میں کیا کیا تم نے، اور مستقبل کو دیکھو تجھ سے کیا بنے گا آئندہ. نتیجہ یہ کہ ان دو چکروں میں ڈال کے حال کو خراب کرتا رہتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں، حال کی فکر کر، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی توفیق دے. تو بھائی یہ توبہ اجمالی، توبہ تفصیلی، یہ دو کام کر کے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے حال کی فکر میں پڑ جاؤ، لگ جاؤ، اللہ اللہ کا اللہ. ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ زیادہ ہائے ہائے کرنے کی ضرورت نہیں، سیدھا سادہ راستہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، سیدھا سادہ راستہ بتا دیا. فکر ہے، گناہوں کی فکر ہے، الحمدللہ دل میں پیدا ہوئی، چلو اس گناہوں کی فکر کو اس طرح دور کرو کہ توبہ اجمالی کرو، توبہ تفصیلی کرو، اور پھر پیچھے کو بھول جاؤ، حال کی فکر میں لگ جاؤ، اس کو درست کرو، اللہ اللہ کر، زیادہ ہائے ہائے کرنے کی ضرورت نہیں. یہ ہے تمہارے تمہارے سیدھا سادہ راستہ اللہ تعالیٰ نے بتا رکھا ہے. تو بھائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے توفیق دے. سب سے پہلا کام کرنے کا یہ ہے توبہ. اور جیسا وقت کتنا ہے، اچھا تو انشاءاللہ باقی بات جو ہے لنچا اللہ تعالیٰ زندگی رفع میں تو اگلے اس میں عرض کروں گا. ایک قسم کا آج تھوڑا سا بیان ہوا گناہوں سے توبہ، گناہوں سے استغفار، اور یہ بڑی اہم سب سے پہلی سیڑھی، سب سے پہلا قدم ہے اصلاح نفس کے راستے میں. اگر یہ نہ کیا تو آگے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے پہلے سب سے پہلے اس کی فکر کریں. اور دو بھائی، چلانے سے ہر کام چلتا ہے. اچھا بھائی ٹھیک ہے، بات تو بڑی اچھی سنی آج، تو کل انشاءاللہ تعالی اس کام کو کریں گے، شروع کریں گے. تو وہ کل آتی نہیں پھر، جس وقت جو بات اچھی سنی ہے، جو سنی ہے اسی وقت اسی دن اس کے اوپر عمل کر لو. جو ٹلا دیا، جس چیز کو ٹلا دیا وہ ٹل گئے. جس چیز کو کدائیا آج پیدا ہوا ہے اس کے اوپر عمل کر گزرو. لہذا یہ جو کچھ گزارش کی گئی ہے آج بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کا بھی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين بفضلك يا رب رحمتك ما لتمام گناہوںكم معاف فرما. يا الله في رحمتك ما لتمام گناہوںكم معاف فرما. يا الله چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، خفیہ علانیہ، ظاہر باطن، ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا أرحم الراحمين اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توبۃ نصوح کی توفیق عطا فرما.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈلوی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813.